الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وقال تعالى: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. صدق الله العظيم. میرے محترم بزرگوں، دوستو، اللہ تعالی ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرما دے، اللہ ہم سب کے قلوب کو نور تقویٰ سے منور فرما دے، گناہوں سے اللہ تعالی نفرت شدیدہ پیدا فرما دے، اپنے مالک پہ ہر لمحہ، ہر وقت، ہر گھڑی، ہر ساعت جان دینے کی قلب و جان سے توفیق عطا فرما دے، قالب بھی ہمارا اللہ پہ فدا ہو اور قلب بھی ہمارا اللہ پہ فدا ہو، قلب بھی ہو اور قالب بھی، یعنی دل بھی اللہ پہ فدا ہو اور قالب یعنی ہمارا جسم بھی. جسم کیسے فدا ہو اللہ تعالیٰ پہ؟ اپنے اوپر سر سے لے کے پاؤں تک اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی احکامات ہیں ان کو اپنے اوپر نافذ کر لیں، یعنی سر سے لے کے پاؤں تک جس ادائے بندگی میں اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں اس بندگی کو ہم اپنا لیں. اور قلب ہمارا اللہ پہ کیسے فدا ہوگا؟ کہ قلب کے اندر غیر اللہ کے خیالات، غیر اللہ کے گزرگاہ نہ بنائیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق، محبت اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسا والہانہ تعلق پیدا ہو. اور محبت اس چیز کا نام ہے. عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں صرف ہماری روحیں تھیں، وہاں جسم نہیں تھا، وہاں پہ انسان اللہ تعالیٰ پہ اپنا قالب فدا نہیں کر سکتا تھا، جسم فدا نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ وہاں جسم تھا ہی نہیں، وہاں سجدہ سر نہیں تھا کہ سجدہ کر سکتا، وہاں انسان کے پاس ہاتھ پاؤں نہیں تھے کہ اللہ تعالیٰ پہ قربان کر سکتا، پاؤں نہیں تھے کہ وہ بیت اللہ کا طواف کر سکتا. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ تمام جسم کے اعضاء دیے، دنیا میں بھیجا تاکہ ہم قلب و جان سے اور قالب سے اپنے مالک پہ فدا ہوں. دیکھیں، ایک آدمی ہے، وہ کسی کے ساتھ رہتا ہے، اس کا کلاس فیلو ہوتا ہے، ہاسٹل میں رہتا ہے، یا طالب علم ہے، وہ مدرسے میں رہائش ساتھ رہتے ہیں، تو ایک قسم کا ان سے تعلق اور محبت پیدا ہو جاتی ہے، ایک تعلق ہو جاتا ہے، اتنا عرصہ ساتھ رہتے ہیں، ہے نا. اسی طرح سے انسان کسی جانور کو پال لیتا ہے تو اس کے ساتھ ایک تعلق، ایک انس و محبت پیدا ہو جاتی ہے. ایک بزرگ تھے کہ وہ پورا سال جانوروں کو پالتے تھے، پورا سال جانوروں کو پالتے تھے. کس کے لیے؟ عید کے لیے. تو پورا سال ان سے ان کو محبت ہو جاتی تھی. فرماتے تھے، جب مجھے اس سے محبت ہو جاتی ہے تو بکرا عید کے دنوں میں جب اس کو قربان کرتا ہوں تو میری آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہوتے ہیں، لیکن میں اللہ کی محبت کی خاطر اس کو قربان کرتا ہوں. تو اس سے ایک محبت کا تعلق پیدا ہو جاتا ہے. جس جو انسان چیز پالتا ہے، اولاد ہے، اس سے تعلق اور محبت ہو جاتی ہے. اس طرح سے میرے دوستو، میرے شیخ، موجودہ شیخ، شیخ الحدیث حضرت مولانا شاہ عبد المتین بن حسین صاحب دامہ برکاتہ فرماتے ہیں کہ رمضان مبارک میں جو ہم نے عبادات کی ہیں، روزہ ذکر کیا ہے، تلاوت کی ہے، تو ایک قسم کی انس اور محبت ان اعمال کے ساتھ ہو جاتی ہے. تو پھر جب ان اعمال سے جدائی ہوتی ہے تو ایک غم ہوتا ہے. میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ غیر رمضان کے اندر بھی ان عبادات کو جاری رکھنا چاہیے. مقصد رمضان کا یہ تھا کہ ہمیں ایک راستہ مل جائے، ایک ٹریک پہ لگانا ہے ہمیں. جب ٹریک پہ لگا دیا ہے، اب اس راستے پہ رہنا ہمارا کام ہے. اب جو ہماری عبادات، جو ہمارے ذکر و تلاوت رمضان میں تھے، غیر رمضان میں بھی وہی ہماری عبادت ہونی چاہیے. ہمت کر کے انسان اس پہ عمل کرے. یہ نہیں ہے کہ ہم صرف رمضان کے اندر تو متقی بن گئے، متقی بن گئے، پرہیزگار بن گئے، اور خوب عبادت کی، ذکر کیا، تلاوت کیا، اور غیر رمضان میں اب جہاں ہم آدھا پارا یا ایک پارا پڑھتے تھے رمضان میں، اور غیر رمضان میں اب ایک ورق یعنی ایک صفحہ بھی ہم نہیں پڑھتے قرآن پاک کا. جہاں ذکر میں ہماری پابندی تھی وہ ذکر بھی پابندی ختم ہو گئی. تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے عید کی خوشی عطا فرمائی تھی، ہمیں انعام عطا فرمایا تھا، لیکن بندگی سے ہم خارج نہیں ہوتے. وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ، اللہ تعالیٰ کو خوش رکھنا ہے، اللہ کی بندگی کرتے رہنا ہے یہاں تک کہ یقین آ جائے. یقین یعنی موت آ جائے. یہ نہیں ہے کہ چاند رات میں جیسے عید کا چاند نظر آیا تو بس ختم، عید یعنی چاند رات تک ہم نے بندگی کرنی ہے اس کے بعد ختم. نہیں، جب تک موت نہ آ جائے تو اس وقت تک مسلمان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پہ فدا ہوتا رہتا ہے، اپنے احوال سے، اپنے اقوال سے، اپنے قلب سے، اپنے جسم سے، ہر لحاظ سے وہ اپنے مالک پہ فدا ہوتا رہتا ہے اور اپنے مالک کی نافرمانی نہیں کرتا. چاہے کتنا ہی اس کے دل میں تقاضا پیدا ہو لیکن ان تقاضوں پہ عمل نہیں کرتا. حسرت پامال ہو، آرزو خون ہو یا حسرت پامال ہو، اب تو اس دل کو تیرے قابل بنانا ہے مجھے. تو اللہ سبحانہ وتعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں فذکرونی اذکرکم واشکروری ولا تکفرون. تو ایک بات تو یہ عرض کرنی تھی کہ جو ہمارے اعمال رمضان مبارک میں تھے وہی اعمال ہم کوشش کریں کہ ان اعمال پہ ہم جمع رہیں. تو معلوم ہوا کہ ہم نے کتنا فائدہ حاصل کیا، کتنی قدر کی ہے، کتنا ہم نے رمضان مبارک میں یعنی اس سے فیض حاصل کیا ہے. تو انسان کا رمضان اور غیر رمضان برابر ہونا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو ہمت عطا فرمائے، ان اعمال پہ جمع رہیں اور اس کو کرتے رہیں. جس طرح سے ہم رمضان مبارک میں نماز کی پابندی کی ہے ماشاءاللہ، مسجد میں نمازیں پڑھی ہیں، تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھی ہے، خواتین نے گھر میں نمازوں کی پابندی کی ہے، اذان سنتے ہی ماشاءاللہ نماز کی طرف سب سے پہلے نماز، تو یہ پابندی ہمارے ساتھ رہے. یہ نہ ہو کہ بس اس میں پھر ہم آہستہ آہستہ کمی آنے لگے. دیکھیے شریعت کے جتنے بھی احکامات ہیں اس کے لیے ہمت کی ضرورت ہے، ہمت کی ضرورت ہے. ہمت کرے گا آدمی تو خود بخود شروع شروع میں مجاہدہ ہوگا، پھر آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرمائیں گے اور اللہ تعالیٰ اس کے راستے کھولتے جائیں گے. لیکن ہمت تو کرنا ہے نا، ہمیں چلتے رہنا ہے، چلتے رہنا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فذکرونی اذکرکم، حضرت حکیم الامت رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں ذکر کو شکر پر مقدم فرمایا ہے، کیونکہ ذکر کی نسبت اللہ سے ہے اور شکر کی نسبت مخلوق سے ہے. ذکر کس کے لیے کرتے ہیں؟ اللہ کا ذکر کرتے ہیں نا، اور شکر ہم کرتے ہیں نعمت پہ. تو نعمت دینے والے کو مقدم کیا، اس کا ذکر کرتے ہیں ہم، اور نعمت کو ہم مؤخر کیا اللہ تعالیٰ نے. جیسے دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. تو اس آیت میں ذکر کا تعلق خالق کے ساتھ ہے اور فکر کا تعلق مخلوق کے ساتھ ہے. تو ذکر ہم نے اللہ کا کرنا ہے اور فکر مخلوق میں کرنی ہے. ذکر سے روشنی آتی ہے اور اس روشنی میں پھر آسمان و زمین میں اللہ نظر آتا ہے، ورنہ سائنسدانوں کو کچھ بھی نظر نہ آتا. انہی آیت سے حدیث پاک کا کلام نبوت صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تفکروا فی خلقی ولا تتفکروا فی خالق، اللہ تعالیٰ سے اللہ کے مخلوق میں تو غور کرو، فکر کرو، لیکن اللہ کی ذات میں غور و فکر مت کرو، کیونکہ اللہ کی ذات غیر محدود ہے اور ہمارے احاطہ میں نہیں آ سکتی. ہماری عقل محدود ہے، اللہ کی عقل غیر محدود ہے. اس لیے شیطان بعض اوقات ہمیں اس میں ڈال دیتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات پہ غور و فکر کرنے لگتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوچنے لگتے ہیں. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ پھر سوچتے سوچتے انسان جو ہے وسوسوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، خشکی دماغ میں آ جاتی ہے، پھر نعوذ باللہ اس کو کفر کے وسوسے آنے لگتے ہیں. تو اس لیے ہمیں بتایا گیا ہے کہ ہم مخلوق میں غور کریں، فکر کریں اور اللہ کو یاد کریں، اللہ کا ذکر کریں، مخلوق میں فکر کریں. حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض صوفیہ جو یہ کہتے ہیں کہ صاحب ہم نے بڑے مجاہدات کیے ہیں تب خدا نے ہم کو یہ دیا ہے، ایسی موت میں تھوڑی مل گئے ہیں. ہم نے بڑے پاپڑ بیلے اللہ کے راستے میں, بڑے شیخ کی خدمت کی ہیں, بڑے مجاہدات کیے ہیں, بڑے صبر کیے ہیں مصیبتوں میں, تبھی تو ہمیں اللہ نے یہ نعمت عطا فرمائی ہے. میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے, بڑے پاپڑ بیلے ہیں آپ نے, لیکن یہ دیکھو پاپڑ کس نے دیے بیلنے کے لیے. اللہ کا کرم نہ ہوتا تو پھر حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, ان نباد المقترین صوفیاء والسالکین ینسبون کمالاتہم الی مجاہداتہم فہذا عین الکفران. تو بعض لوگ ایسے ہیں صوفیاء سالکین, اپنے کمالات کو جو محض اللہ کی عطا ہے ان کی نسبت اپنے مجاہدات کی طرف کرتے ہیں, اپنے کمالات کی طرف کرتے, اپنے جو مجاہدات ہیں ان کی طرف اپنے کمالات یعنی نسبت کرتے ہیں کہ ہم نے اتنا کام کیا, اتنی نمازیں پڑھی, اتنی تہجد پڑھی, اور ہم نے جو ہے اتنے یعنی اللہ کے راستے میں غم اٹھائے ہیں, تب اللہ نے ہمیں یہ نعمت عطا فرمائی ہے. یہ نعمتوں کی ناشکری ہے, کیونکہ ہمارا مجاہدہ ناقص ہے. ہمارا مجاہدہ کتنا بھی ہو جائے اللہ کی عظمتوں کا حق تو نہیں ادا کر سکتے, وہ ناقص ہی رہے گا. ہم ناقص ہیں تو ناقص سے ناقص اعمال صادر ہوں گے, قابل مواخذہ بھی ہو سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال میں فی نکال سکتے ہیں کہ تو نے یہ کام ہمارے لیے نہیں کیا, تمہارے اخلاص نہیں تھا, تو نے کسی اور کے لیے کیا. کوئی بھی اس کے اندر اللہ تعالیٰ گرفت فرما سکتے ہیں, کوئی بھی فی نکال سکتے ہیں. لیکن جب بندہ اپنے اعمال کی نسبت اللہ کی رحمت اور اللہ کی عطا کی طرف کرتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں کیسے بھی نکالیں گے, کیسے کوئی نقص نکالیں گے. اللہ کی رحمت, اللہ کی ہر صفت جو ہے وہ ان تمام چیزوں سے بھری ہے. اللہ تعالیٰ کی ہر صفت کامل ہے, اکمل ہے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف رحمت کی طرف جب نسبت کی جاتی ہے کہ اللہ آپ کی رحمت ہے, آپ کا کرم ہے کہ آپ نے مجھے اس کی توفیق عطا فرمائی ہے, تو پھر کبھی بھی انسان تکبر میں اور بڑائی میں مبتلا نہیں ہو سکتا. اور اگر تکبر دل میں آ گیا تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس کے قلب میں رائے برابر بھی تکبر ہوگا, جنت تو درکنار, جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا. تو کتنا بڑا یہ اٹامک بام ہے میرے دوستو. جہاں بام گرا تھا جاپان میں, آج تک وہاں پہ کوئی نباتات نہیں پیدا ہوئی, اتنا زہریلا بام تھا وہ. تو میرے شیخ فرماتے تھے تکبر کا بام بھی اس سے زیادہ خطرناک ہے. ایسا اٹامک بام ہے کہ ہزاروں سال کی عبادت شیطان نے کی تھی, لیکن تکبر کے اٹامک بام نے سب پہ پانی پھیر دیا, سب کو ختم کر دیا. تو شیطان نے یہ نسخہ آزمایا ہوا ہے, اس کو پتہ ہے کہ اسی سے انسان اللہ کی بارگاہ سے مردود ہوگا, کیونکہ میں خود مردود ہوا ہوں تکبر کی وجہ سے. تو یہ شیطان اپنا نسخہ سالکین کے اوپر جو اللہ کے طالب ہیں, اللہ کے راستے میں چل رہے ہیں, ان پہ یہ آزمانا چاہتا ہے. اس کو پتہ ہے کہ یہ کامیاب نسخہ ہے, اس لیے ان کو دھوکے میں لا کر اپنے کمالات کو سمجھتا ہے کہ یہ میرے مجاہدات کی یعنی اس کے مجاہدات کی طرف نسبت کرتا ہے. تو جب انسان اپنے مجاہدات سے نسبت کرتا ہے اپنے کمالات کو, تو گویا کہ اس کی نظر اپنے اوپر ہو گئی اور اللہ سے نظر ہٹ گئی. تو جب اللہ سے نظر ہٹ جاتی ہے بندے پہ, اپنے کمالات پہ چلے جاتی ہے, تو اللہ کی نگاہوں سے گر جاتا ہے. حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے, جس وقت بندہ اللہ کی نظر میں بھلا ہوتا ہے اور اپنی نظر میں کمتر ہوتا ہے, تو اپنے آپ کو کمتر سمجھتا ہے تو اللہ کی نگاہ میں وہ بھلا ہوتا ہے, اور جب انسان اپنے آپ کو اچھا سمجھتا ہے تو اللہ کی نگاہوں سے وہ گر جاتا ہے. کچھ ہونا میرا ذلت و خواری کا سبب ہے, یہی ہے میرا اعزاز کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں. یہ ہاں اس پہ مجھے ہے ناز کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں. اور یہ اللہ تو اپنے آپ کو کچھ بھی نہیں سمجھتے. ایک بزرگ تھے مولانا قاسم ننوتوی رحمۃ اللہ علیہ غالبا, تو اپنی مجلس میں فرمانے لگے کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے, میں کچھ بھی نہیں ہوں. پھر فرمایا خدا کی قسم میں کچھ بھی نہیں ہوں. تو ایک سادہ سے یعنی کم عقل والا انسان جو مجلس میں بیٹھا ہوا تھا, وہ اٹھ کے چلنے لگا. کہا کہ جب بڑے میاں نے کہہ دیا کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے, تو پھر ہمیں کیا دیں گے, یہ جب ہے نہیں ان کے پاس کچھ بھی ہے. حالانکہ جب اہل اللہ یہ بات فرماتے ہیں کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں, تو سمجھو یہ سب کچھ ہونے کی دلیل ہے. ان نے اپنے آپ کو مٹا دیا ہے. اصل میں ان کے سامنے اللہ کی عظمتیں, اللہ کی بڑائی, اللہ کی کبریائی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ اپنا وجود ان کو نظر ہی نہیں آتا اللہ کی عظمتوں کے سامنے. اس لیے وہ قسم بھی اٹھا لیتے, وہ حانث نہیں ہوتے. کا قسم اٹھاتے ہیں کہ اللہ ہم کچھ بھی نہیں ہے، یعنی اللہ کی عظمتوں کے سامنے ہمارا وجود تو ہے ہی نہیں ہے، خاک خاک یعنی بالکل مٹی مٹی سے بھی بدتر ہیں ہم لوگ، ہماری کوئی نسبت کچھ شرف کچھ بھی نہیں ہے. تو جتنا زیادہ انسان اپنے آپ کو کمتر سمجھتا ہے اتنا ہی اللہ کی نگاہ میں وہ بھلا معلوم ہوتا ہے. جتنا اپنے آپ کو اچھا سمجھیں گے اپنے اعمال پہ نظر جائے گی، اپنی اچھائی پہ نظر جائے گی. اور ایک عورت نے لکھا تھا حضرت حکیم الامت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ، تو خط میں لکھا کہ میں فلاں کے گھر گئی لیکن وہ عورت نماز نہیں پڑھتی تھی، تو جب میں واپس آئی تو میرے دل میں خیال آنے لگا دیکھو میں تو نماز بھی پڑھتی ہوں تہجد بھی پڑھتی ہوں لیکن عورت نماز بھی نہیں پڑھتی، تو میرے دل میں کہیں تکبر و بھائی تو نہیں آ گئی. تو حضرت حکیم الامت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ نے لکھا کہ نماز پڑھنا یہ تمہاری ذاتی صفت نہیں ہے، یہ اللہ نے آپ کو یہ صفت عطا فرمائی ہے نماز پڑھنے کی. یعنی اگر کوئی عورت شریف پڑھا کرتی ہے تو وہ جو عورت پردہ نہیں کرتی اس کو حقیر نہ سمجھے، ہاں کیونکہ یہ آپ کی ذاتی صفت نہیں ہے، اللہ نے یہ صفت عطا فرمائی ہے، اللہ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی ہے نماز پڑھنے کی. تو کیا یہ کوئی آپ کے پاس کوئی شریف دلیل، آپ کے پاس کوئی ایسی شرعی دلیل ہے کہ آپ کی نماز قبول ہے؟ آپ کے پاس کوئی دلیل ہے؟ لکھا کہ نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے. تو آپ کو کیسے پتا کہ آپ کی نماز قبول ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں؟ اور وہ عورت جو ہے پتہ نہیں اس کا کون سا عمل اللہ کے ہاں قبول ہو جائے اور محبوب ہو جائے اللہ کے ہاں. تو کسی کو اس کے ظاہری حال پہ انسان کو فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، ظاہری حال کچھ ہوتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ ظاہری حال کو انسان کے نہیں دیکھتے، اللہ تعالیٰ اس کے قلب کو دیکھتے ہیں. معلوم نہیں کہ اس کے قلب میں کتنی محبت ہے، کتنا اس کے اندر تمنا ہے، کتنا چاہتے ہیں کہ میں شریف پردہ کروں، نماز پڑھوں، روزہ رکھوں، گناہ کو چھوڑوں. تو اللہ تعالیٰ کو یہ عمل اس کا پسند آ جائے تو اللہ کے ہاں اس کا درجہ کچھ اور ہو. اس لیے کسی انسان کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، چاہے وہ کتنا ہی گنہگار کیوں نہ ہو جائے، چاہے دن رات وہ گناہ میں لطفت ہو، گناہ کرتا ہو اور ہمیں نظر بھی آتا ہو کہ وہ گناہ کر رہا ہے، لیکن اس کو کبھی بھی حقیر نہیں سمجھنا. ہمیں تو یہاں تک حکم ہے کہ کسی کافر کو بھی حقیر نہیں سمجھنا کہ مرنے سے پہلے پہلے اس کو کلمہ نصیب ہو جائے، ایک نماز بھی نہ پڑھے، ایک روزہ بھی نہ رکھے، نہ زکات دے، نہ حج کرے، ایک نیک عمل بھی نہ کرے، وہ صرف کلمہ پڑھ لیا اس نے، اس کا انتقال ہو جاتا ہے، سیدھا جنت میں جائے گا. اور ہمارا کیا ہوگا؟ ہمیں کیا پتا کہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اس لیے اپنے کمالات کی طرف نظر نہیں رکھنی چاہیے. جتنا زیادہ انسان کے دل میں اللہ کی عظمتیں بیٹھتی جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اللہ کی کبریائی اس کے سامنے منکشف ہوتی جاتی ہے، اتنا ہی وہ اپنے آپ کو مٹاتا جاتا ہے. یہ سب سے آخر میں سب سے زیادہ یہ چیز نکلتی ہے اور یہ صدیقین سے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی صفت عطا فرمائے، اپنے آپ کو مٹانے کی توفیق عطا فرمائے. یہ پورا راستہ میرے دوستوں مٹنے کا ہی مٹنے کا ہے. جتنا زیادہ انسان اپنے شیخ کے سامنے اپنے آپ کو مٹائے گا وہ اللہ کے لیے مٹاتا ہے. حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب حضرت حکیم الامت کی صحبت میں گئے تو اپنا مقصد بیان کر دیا ایک کاغذ پہ لکھ کر کہ نہیں میں اور کوئی خواہش آپ کے در پہ لایا ہوں، نہیں اور کوئی خواہش میں آپ کے در پہ لایا ہوں، مٹا دیجئے مٹا دیجئے، میں مٹنے ہی کو آیا ہوں. اللہ والوں نے اپنے بزرگوں کی صحبت اختیار کی مٹنے کے لیے، اپنے آپ کو فانی کرنے کے لیے. جو فانی فلا ہو جاتا ہے وہ باقی بلا ہو جاتا ہے اور عارف بلا ہو جاتا ہے. جتنا زیادہ اپنے آپ کو مٹائیں گے، تو بزرگوں نے کتنے کتنے مجاہدات کیے، کتنے کتنے یعنی وقت طویل مدت لگائی اپنے اکابر کی صحبت میں اسی مقصد کے لیے تاکہ ان کے اندر یہ فنائیت پیدا ہو جائے. فنائیت پیدا ہوتی ہے تو اس وقت اللہ تعالیٰ کے جلوے نظر آتے ہیں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں خودی جب تک تھی ان کو نہ ڈھونڈ پایا، خودی جب تک تھی ان کو نہ ڈھونڈ پایا، جب ان کو ڈھونڈ پایا وہ خود کل عدم تھے. تیری کیا حقیقت ہے میاں آہ، حضرت کا تخلص تھا. تیری کیا حقیقت ہے میاں آہ، یہ سب امداد کے لطف و کرم تھے. سبحان اللہ، اپنے شیخ کی صحبت سے کیا کیا نعمتیں ملتی ہیں. میرے دوستو, اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں اپنے قابل کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اللہ والوں کی صحبت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت حکیم العلماء تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بہت سے سالکین اور صوفیہ اکرام جو اپنے کمالات کو محض اللہ کی عطا جو ہوتی ہے ان کی نسبت اپنے مجاہدات کی طرف کرتے ہیں, یہ نعمتوں کی ناشکری ہے, کیونکہ ہمارا مجاہدہ تو ناقص ہوتا ہے نا. اللہ تعالیٰ کی غیر محدود عظمت کے حق ہمارے مجاہدہ سے ادا نہیں ہو سکتے, لہذا یہ کہنا چاہیے کہ اے اللہ, آپ کے کرم نے بلا استحقاق ہمیں یہ نعمت عطا فرمائی ہے, ہمارا کوئی عمل اس قابل نہیں تھا. یہاں تک کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بھی جنت میں اپنے عمل سے نہیں پہنچیں گے. سید الانبیاء حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, روایت کی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے کہ کوئی شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا اپنے عمل کی وجہ سے. تو پوچھا گیا کہ ولا انت یا رسول اللہ, یا رسول اللہ کہ آپ بھی نہیں اپنے عمل سے جنت میں جائیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں, میں بھی اپنے عمل سے نہیں جاؤں گا, بس اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سہارے میں جنت میں جاؤں گا. اللہ اکبر. تو دوستو, یہ بہت مفید مراقبہ ہے. حضرت حکیم العلماء تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ روزانہ اپنے یعنی کچھ وقت نکال کر اگر صبح شام اس مراقبے کو کر لیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ بڑائی تکبر نہیں آئے گی. جس کو ہم حقیر سمجھ رہے ہیں, جس کے ہمیں سامنے عمل نظر آ رہے ہیں, اس کے بولنے کا انداز ہمیں اچھا نہیں لگتا, اس کا رہنے کا انداز اچھا نہیں لگتا, اس کے اندر خامیاں نکالتے ہیں ہمیں ان کے اندر برائیاں نظر آتی ہیں. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جس انسان سے مناسبت نہیں ہوتی, محبت نہیں ہوتی, تو اس کی برائیاں نظر آتی ہیں, اس کی اچھائی نظر نہیں آئیں گی. اگر اس کے اندر اچھائیاں بھی ہوں گی لیکن کیونکہ مناسبت نہیں ہے, محبت نہیں ہے, تو اور حسد بھی پیدا ہوتا ہے, تو اس کی جو اچھائیاں ہوں گی وہ بھی انسان کو برائیاں ہی نظر آئیں گی. اس لیے جب انسان کے اندر اپنی غلطیاں اس کے سامنے ہوں گی, اپنی برائیاں سامنے ہوں گی, اللہ کی عظمتیں سامنے ہوں گی, تو پھر کبھی بھی کسی انسان کو اس عمل کی وجہ سے حقیر نہیں سمجھے گا. یہ دوستو عمل کا کام ہے, بعض عمل کرنے کی بات ہے. یہ تو حضرت حکیم العلماء رحمۃ اللہ علیہ ایک مراقبہ سکھاتے تھے, بڑا زبردست مفید ہے. الحمدللہ اس فقیر کا بھی یہ عمل معمول ہے کہ صبح شام اس کو اپنے معاملات میں شامل کیا. وہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ صبح شام یہ کہہ دیا کرے اللہ تعالیٰ سے, اے اللہ, میں تمام مسلمانوں سے کمتر ہوں فی الحال. اے اللہ, میں تمام مسلمانوں سے کمتر ہوں فی الحال. کیسے؟ یعنی جتنے بھی مسلمان ہیں اللہ, سب سے بدتر اور کمتر میں ہوں. اب انسان کہے گا کہ مجھے کیسے پتا, میں کیسے یہ بات کہہ دوں جبکہ میرے اندر کوئی کمال ہے, دوسرے اندر کمال نہیں ہے. میں حافظ ہوں, دوسرا غیر حافظ ہے. میں عالم ہوں, دوسرا غیر عالم ہے. میں نماز پڑھتا ہوں, وہ نمازی نہیں ہے. میں ذکر تلاوت کرتا ہوں, وہ نہیں کرتا. میں پردہ کرتی ہوں, وہ نہیں کرتی. میں شیر داڑھی رکھی ہوئی ہے, وہ داڑھی نہیں رکھتا. تو میں کیسے اپنے آپ کو کمتر سمجھوں؟ فرمایا کہ اس کا آسان حل کہ یہ سوچیں کہ ابھی رزلٹ آؤٹ نہیں ہوا. میں نے داڑھی تو رکھ لی, پردہ تو کر لیا, نماز تو پڑھ لی, ذکر کر لیا, تلاوت کر لی, لیکن یہ سارے اعمال پتہ بھی نہیں کہ اللہ کے ہاں قبول بھی ہیں کہ نہیں. ابھی رزلٹ نہیں ہوا, دنیا امتحان گاہ ہے, ابھی اللہ ہمارا امتحان لے رہے ہیں, پتہ نہیں کہ ہمارا یہ عمل قبول بھی ہے اللہ کی بارگاہ میں کہ نہیں. تو اس نیت سے اور اس تصور سے انسان یہ جملہ کہہ دے کہ اللہ, میں تمام مسلمانوں سے کمتر ہوں فی الحال, یعنی موجودہ حالت کے اعتبار سے میں کمتر ہوں, پتہ نہیں میرا خاتمہ کیسے ہو. مجھے تو کچھ اس چیز کا یقینی میرے پاس کوئی ذرائع نہیں ہے جس سے مجھے پتہ چل سکے کہ میرا خاتمہ ایمان پر ہوگا. تو صرف احتمالات قائم کر لیں. احتمالات, احتمال ہے کہ نہیں بھائی؟ اس میں احتمال تو ہے نا کہ جس کو میں حقیر سمجھ رہا ہوں اس کے کوئی عمل ہو جو اللہ کے ہاں محبوب ہو, اللہ کو پسند ہو اس کا عمل, جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس سے محبت اور پیار کرتے ہوں. اور ممکن ہے کہ میرے ساری نماز روزے تہجد اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول نہیں ہے، احتمالات تو ہیں نا، یقینی بات نہیں لیکن احتمال قائم کر لیں گے تو احتمال کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ ثمرہ مرتب فرما دیں گے۔ تو یہ بات سوچنے کہ اللہ میں تمام مسلمانوں سے کمتر ہوں فی الحال، یقین کے ساتھ دل میں تصور کر کے یہ سوچے اللہ جتنے بھی مسلمان ہیں جس کو میں حقیر سمجھ رہا ہوں، سوچے جس کو میں حقیر سمجھ رہا ہوں میرے سامنے وہ ہے، اے اللہ میں اس سے بھی کمتر ہوں، تمام مسلمانوں سے کمتر ہوں فی الحال اور تمام کافروں سے اور جانوروں سے کمتر ہوں فی المآل، یعنی انجام کے اعتبار سے۔ کافر سے کیسے میں کمتر ہوں کہ ممکن ہے کافر مرنے سے پہلے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے، وجنی میرا خاتمہ کیسا ہو، اور جانور سے کمتر میں کیسے ہوں کہ جانوروں کو تو حساب کتاب نہیں دینا ہوگا، اگر میرا خاتمہ ایمان پر نہ ہوا تو میرا تو پکڑ ہوگی اور جانوروں کا کچھ بھی نہیں ہوگا، جانوروں کے ساتھ انصاف ہوگا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنا انصاف ظاہر فرمائیں گے، اور جانور ایک جانور دوسرے جانور سے بھی بدلہ لے گا، یہاں تک کہ جس کے سینگ ہیں اس نے اگر بغیر سینگ والے جانور کو مارا تو اللہ تعالیٰ اس کو سینگ عطا فرمائیں گے تاکہ تم اس کے دن بدلہ لے لے، جب یہ سب بدلہ لے چکیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کونو ترابا، تم سب کے ساتھ مٹی ہو جاؤ، تو جانور سب مٹی ہو جائیں گے۔ جب کفار یہ منظر دیکھیں گے کہ جانور سب مٹی ہو گئے ہیں، ان کو کوئی حساب کتاب نہیں دینا پڑ رہا، تو کافر لوگ قیامت کے دن حسرت سے کہیں گے یقول یا لیتنی کنت ترابا، کہ کاش ہم بھی مٹی ہو جاتے اور ہمیں بھی حساب کتاب نہ دینا پڑتا۔ تو اس مراقبے سے انتہائی درجے کا انشاء اللہ تعالیٰ فائدہ ہوگا، صبح شام اپنے معاملات میں اس کو داخل کر لیں، جیسے ہی کوئی دل کے اندر برائی ہے کسی کی، گھر کے اندر تعلقات ہوتے ہیں ہے نا، بھابھی ہوتی ہیں یا گھر میں بھائی ہوتا ہے یا دوسرے ہوتے ہیں رشتے دار جن کے بارے میں جن کی عادت ہم کو اچھی نہیں لگتی، فوراً یہ سوچ لیں کہ اللہ تعالیٰ میں کمتر ہوں اس سے، یہ مجھ سے بہتر ہے، اے اللہ تعالیٰ میرے دل کو اچھا بنا دے، میرے دل سے اللہ یہ بیماری ختم فرما دے، دعا بھی کرے اللہ تعالیٰ سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہی بخشا جاؤں گا، سبحان اللہ۔ تو دوستو جنہیں اللہ تعالیٰ نے خوب عبادت کی توفیق دی ہو، اللہ تعالیٰ کی صحبت میں رہنے کی توفیق دی ہو، نماز ذکر تلاوت خوب کرتے ہیں، صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں، تو شیطان ان کے دل میں ڈالتا ہے کہ چونکہ تم نے بہت صبر اٹھائی، بڑا بڑے اعمال کر لیے، نیکیاں کر لی ہیں تو نے، ہے نا، ایسے ایسے بزرگوں کی یہ تو نے صحبت اٹھائی ہے اور اتنی خدمت کی ہے اور جو عنایات و کمالات اللہ نے عطا فرمائے ہیں تجھے، یہ بس انہی مجاہدات کا ثمرہ ہے، نہیں، کہنے کہ اللہ کا کرم ہے۔ میرے شیخ عبداللہ نے فرماتے تھے اللہ سے یہ کہیں کہ اے اللہ آپ کے اس کرم کا سبب صرف آپ کا کرم ہے، آپ کی اس رحمت کا سبب صرف آپ کی رحمت ہے، اور اے اللہ آپ کے رحمت اور کرم کا سبب جو ہے یہ مشیت ہے، آپ چاہیں ہمیں ہے کرم آپ کا، آپ چاہیں ہمیں ہے کرم آپ کا، ورنہ ہم چاہنے کے تو قابل نہیں ہیں۔ وہ میرے شیخ فرماتے تھے بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی عقل سے اپنے تجربے سے کمایا ہے، یہ فیکٹری بنائی، یہ کارخانہ بنایا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارا یعنی رزق ہمارے فضل سے ہے، تمہاری عقل سے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رزق کا نام ہی فضل رکھ دیا ہے قرآن پاک میں، فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ، اللہ کا فضل تلاش کرو، اللہ تعالیٰ نے روزی کا نام ہی فضل رکھ دیا ہے، سبحان اللہ۔ کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میرے ڈگری سے اور میرے یہ ہنر سے مجھے یہ رزق ملا ہے، اللہ نے رزق کا نام ہی فضل رکھ دیا ہے تاکہ لوگوں کو قیامت تک کیا لوگوں کو پتہ چل جائے کہ رزق اللہ کے فضل سے ملتا ہے، اور اللہ کا فضل جو ہوتا ہے وہ کس پہ شامل ہوتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتا ہے۔ اس لیے مسجد میں جب داخل ہوتے ہیں وقت رحمت کی درخواست تعلیم کی گئی ہے نا، اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا ہے کہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، تو جب نکلتے ہیں مسجد سے اللہم انی اسألوک من فضلی, وہاں رحمت طلب کی گئی. اور جب آپ نکلتے ہیں اللہم انی اسألوک من فضلی, اے اللہ تعالیٰ میں آپ سے آپ کا فضل کا سوال کرتا ہوں, تو ملا جی قاری رحمت اللہ علیہ نے فضل کی شرح رزق حلال سے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ میں آپ سے رزق حلال طلب کرتا ہوں کہ ہم اب ہمیں ناشتہ پانی کے لیے میری روزی میرا فضل یعنی یہ عطا فرما دیجیے ہمیں, کیونکہ اب پیٹ لگا ہوا ہے, پیٹ کی بھی فکر کرنی ہے ہمیں, ہے نا. تو اللہ تعالیٰ ہم نے آپ کے گھر میں رہ کر عبادت کی اور خوب کی عبادت, اے اللہ تعالیٰ اب ہمارا پیٹ بھی ساتھ لگا ہوا ہے, اب ہم نکل رہے ہیں, تو لہٰذا ہم آپ سے آپ کا فضل کا سوال کرتے ہیں, یعنی حلال رزق کا سوال کرتے ہیں, ہمیں اب روحانی رزق بھی عطا فرما دیجیے. جس طرح سے اللہ آپ نے مسجد میں اپنے گھر میں ہمیں روحانی رزق عطا فرمایا ہے, ہماری روح کی پرورش فرمائی ہے, ہمیں رزق روحانی عطا فرما دیا ہے, اے اللہ تعالیٰ آپ نے محض اپنے فضل سے اپنے کرم سے مجھے اپنے گھر میں سجدے کی توفیق عطا فرمائی ہے, آپ کا نام لینے کی توفیق عطا فرمائی ہے, اے اللہ تعالیٰ بلا استحقاق ہم آپ سے یعنی جسمانی رزق کا بھی سوال کرتے ہیں کہ اب ہمیں آپ جسمانی رزق بھی عطا فرما دیجئے. تو مسجد داخل کے وقت رحمت کی تعلیم کیوں دی گئی ہے, اس کا راز کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں حالت معراج میں اللہ تعالیٰ سے عرض کیا تھا, جو ہم پڑھتے ہیں نا نماز میں التحیات للہ, التحیات للہ, اے خدا میری قولی عبادتیں آپ کے لیے خاص ہے. التحیات مطلب کہ میری قولی, میری زبان کی اتنی بھی عبادتیں ہیں اللہ یہ آپ کے لیے خاص ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں فرمایا کہ السلام علیک ایہا النبی, یہ سب جو ہے کہاں پہ؟ معراج پہ اللہ تعالیٰ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفہ عطا فرما رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری السلام علیک ایہا النبی, سلام ہو اے نبی آپ پر, اور آپ مجھے اپنی قولی عبادت پیش کر رہے ہیں, تو میری طرف سے آپ قولی سلام لیجئے, آپ قولی عبادت دے رہے ہیں مجھے, میں آپ کو قولی سلام دے رہا ہوں, السلام علیک ایہا النبی. پھر عرض کیا والصلوات, التحیات للہ والصلوات, میری بدنی عبادت بھی آپ کے لیے ہیں. تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ورحمت اللہ, سبحان اللہ, اللہ کے نبی نے فرمایا کہ والصلوات, اے اللہ میری بدنی عبادتیں جتنی بھی میری بدنی عبادتیں ہیں اللہ سب آپ کی قربان ہوں, آپ پہ فدا ہوں. اللہ نے اس کے بدلے فرمایا کہ ورحمت اللہ, آپ کی بدنی عبادت کے بدلے میں آپ پر میری رحمت نازل ہوں. پھر عرض کیا کہ والطیبات, التحیات للہ والصلوات والطیبات, اور میرا سب مال آپ پہ فدا ہو, میری مالی عبادت بھی آپ ہی کے لیے ہے, ساری عبادت, میری قولی عبادت, میری بدنی عبادت, اے اللہ میرا مال سب آپ پہ فدا ہو. اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وبرکاتہ, اے نبی میری برکتیں آپ پر نازل ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تین عبادت کے بدلے میں کیا فرمایا؟ السلام علیک ایہا النبی, پہلے کیا؟ سلام, السلام علیک ایہا النبی, ورحمت اللہ دوسرے نمبر, تیسرے وبرکاتہ. سلام اللہ تعالیٰ کا نام ہے, اس کے معنی کیا ہے؟ الذی یسلم علی اولیائہ فیسلمون من کل مخوف, جو خود سلامت رہے اور اپنے دوستوں کو بھی سلامت رکھ سکے. وہ دوست نہیں ہے کہ دوست پٹ رہا ہے یا ڈاکو گھسے ہوئے ہیں اور پڑوس والا دوست کو جان کر دیکھ رہا ہے, کچھ مدد کچھ کوشش بھی نہیں کر رہا. تو اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ ان کے دوست ہر ڈرانے والے سے محفوظ رہتے ہیں, بلکہ جو ان کو دھمکی دیتا ہے وہ خود دھمک دیے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے دوست ہوتے ہیں, جس طرح انسان اپنے دوست کی حفاظت کرتا ہے جتنا اس کے بس میں ہوتا ہے, تو اللہ تعالیٰ تو صاحب قدرت ہے. تو اللہ کے جو اولیاء ہوتے ہیں ان کی بھی اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتے ہیں. کہتے ہیں کہ ہاتھی کو چھیڑو لیکن ہاتھی کے بچے کو مت چھیڑو. اللہ تعالیٰ اپنے حقوق تو معاف بھی کر دیتے ہیں, لیکن بعض اوقات اولیاء اللہ کو ستانے سے, ان کو تکلیف دینے سے اللہ تعالیٰ بھی معاف نہیں فرماتے میرے دوستو. اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص میرے کسی ولی کو تکلیف اور اذیت پہنچائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ اعلان جنگ فرمائیں گے. تو یہ بڑے, اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے, اور اپنے بزرگوں سے اور اپنے بڑوں کے اللہ تعالیٰ ہمیں خوب ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام امت کو اس رحمت میں شامل کرنے کے لیے جو آپ کو معراج میں ملی تھی ہمیں اس میں شامل فرما لیا ہے, سبحان اللہ.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا محبت تھی, کہیں کہ جو رحمت اللہ نے مجھے معراج میں عطا فرمائی ہے تو میں اپنی امت کو کیوں محروم کروں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرما دیا ہے, وہ حکم فرما دیا ہے کہ بندو جب تم مسجد میں داخل ہو تو اسی رحمت کا تم سوال کرو جو مجھے معراج میں عطا ہوئی تھی. تو جب مسجد میں جاتے ہیں تو درود شریف پڑھنا چاہیے, بسم اللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ, بسم اللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ. تو ہمارا ثواب الگ ہے, یہ بات سب کو سکھانی چاہیے. جتنے بھی لوگ ہیں ہمارے جاننے والے جو مسجدوں میں جاتے ہیں تو تھوڑی اونچی آواز سے اس کو پڑھا کریں, بسم اللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ. تو جہل رسومات ہیں ان کی بدگمانی بھی دور ہو جائے کہ ہم لوگ درود و سلام نہیں پڑھتے. تو جب داخل ہوں تو پھر کیا دعا پڑھنی چاہیے, اللہم انی افتح لی ابواب رحمتی, اے اللہ تعالیٰ میرے لیے رحمت کے دروازے کھول دے. تو یہ وہی رحمت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم دیکھیے کہ آپ نے اپنی امت کو بھی اللہ کے رحمت سے محروم ہونے سے نہیں دیا, اور ہدایت کر دی کہ مسجد میں داخل ہوتے وقت یہ دعا پڑھتے رہو تاکہ نماز کی اور اللہ کی رحمت کی جو نعمت مجھے معراج میں ملی تھی تو آج تم لوگ بھی اس میں شامل ہو جائے, تم کو بھی وہ رحمت مل جائے. تو رحمت کون سی ہے میرے دوستو؟ یہ وہی معراج والی رحمت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوئی رحمت پر ایک لطیفہ یاد آئے, جس میں شیخ رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے تھے. ہمارے کے دیہاتیوں میں ایک بات مشہور ہے کہ اگر کوئی عورت اپنے شوہر کا نام زبان پہ لے لیتی ہے تو اس کو طلاق ہو جاتی ہے. تو ایک دیہاتی عورت کے شوہر کا نام تھا رحمت اللہ, تو اس کی بیٹی کا نام تھا خاتون. تو اس نے جب نماز کے بعد سلام پھیرا تو کیسے سلام پھیرا اس عورت نے؟ اس کے شوہر کا نام تھا رحمت اللہ. اب رحمت اللہ کہے گی تو اس کی طلاق ہو جائے گی. اب وہ سوچ رہی ہے کہ میں نماز تو پڑھ رہی ہے, اب میں سلام کیسے پھیروں, کیونکہ سلام کے اندر میرے شوہر کا نام آ رہا ہے, رحمت اللہ نام آ رہا ہے, تو رحمت اللہ کا نام لوں گی تو مجھے طلاق ہو جائے گی. تب اس نے سوچے, سوچ میں پڑ گئی کہ کس طرح سے نام لوں, کس طرح سے سلام پھیروں. اب اس نے سلام کیسے پھیرا؟ السلام علیکم خاتون کے ابا, ہمارے گھر کا رحمت کا نام ہی نہیں لیا. برحال تو مال خرچ کرنے پر مالی عبادت کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے وبرکاتہ فرمایا کہ اے نبی آپ کی مالی عبادت کا صلہ یہ ہے کہ ہم آپ کے مال میں برکت دیں ڈالیں گے, یعنی آپ کا مال کم نہیں ہوگا. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نیک کاموں میں مال دیں گے, صدقہ وغیرہ کریں گے تو مال کم ہو جائے گا. اس کو یوں سمجھنا چاہیے جیسے کہ ایک کمرے میں دو دروازے ہیں, ایک دروازے سے ہوا تیز پریشر میں آ رہی ہے تو دوسرے دروازہ جو ہے وہ آپ نے کھولا ہوا نہیں ہے تو ہوا کہاں جائے گی؟ تو دونوں جہاں سے ہوا آ رہی ہے تو جانے کا راستہ بھی تو ہونا چاہیے نا. تو جس رفتار سے اللہ تعالیٰ آمدنی عطا فرما رہے ہیں اس کی مناسبت سے اللہ تعالیٰ پہ مال بھی فکر کرنا چاہیے. تو وہاں سے انشاءاللہ عالم غیب سے مزید رزق اللہ تعالیٰ فرمائیں گے. رزق خرچ کرنے میں رزق کم نہیں ہوتا, اللہ اور برکت دیتے ہیں. اللہ جب دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ جو ہے میرے راستے میں خرچ کر رہا ہے, اللہ اس کو اور عطا فرماتے ہیں. اور جو کنجوسی دکھائے اور اس کو سنبھال کے رکھے اور خرچ نہ کرے تو سمجھے کہ پھر اللہ تعالیٰ اس کے برکت بھی نہیں ڈالیں گے اور اس کو پھر یعنی اس کے رزق میں برکت بھی نہیں ہوگی. اور برکت کے معنی کیا ہیں؟ امام راوی اصفہانی رحمہ اللہ تعالیٰ اپنی تصنیف جو ہے ان کی مفردات القرآن میں لکھتے ہیں کہ فیضان خیرات الہیہ, اللہ تعالیٰ کی رحمت کا فیضان, رحمت کی بارش ہونے لگے پھر اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہوگا کہ آپ کا مال میدان محشر میں کیا ہوگا؟ ٹرانسفر ہو جائے گا. یہاں کی کرنسی آخرت میں ٹرانسفر ہو جائے گی. جو آپ نے مال اللہ کے راستے میں یہاں خرچ کیا انشاءاللہ تعالیٰ سمجھے کہ وہ بچ گیا ہے. ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق, جو تمہارے پاس وہ تو خرچ ہو چکا ہے لیکن آپ نے جو اللہ کے بینک میں جمع کرا دیا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ آخر میں جا کے ہمیں وہ ملے گا. میدان محشر میں اپنی کرنسی نقد لے لیں گے وہاں جا کے, بلکہ جتنا آپ نے ڈالا تھا, دنیا کا کوئی بینک ہے کہ آپ اس میں 100 روپے ڈالتے ہیں تو 10 گنا زیادہ منافع دیتا ہے آپ کو؟ ایسا دنیا میں کوئی بینک نہیں ہے, ورنہ سارے بینک جو ہیں وہ بینک کرپٹ ہو جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک آپ نے نیکی کی اس کے 10 گنا زیادہ اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں، ایک پر 10 کا وعدہ ہے۔ میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، ایک مولوی صاحب تھے تو گاؤں میں بیان کیا کہ ایک پر 10 کا وعدہ ہے، بھئی ایک تم دو گے اس پہ 10 ملیں گے آپ کو۔ تو ایک شخص بہت ہی بخیل کنجوس مکھی چوس تھا، مکھی چوس سمجھتے ہیں، مکھی چوس۔ میرے شیخ نے سنایا کہ مکھی چوس کون ہوتا ہے، کہ ایک شخص تھا وہ کھانا کھا رہا تھا تو شوربہ رکھا ہوا اس کے سامنے، شوربے میں ڈبو ڈبو کے روٹی کھا رہا تھا، اتنے میں ایک مکھی آئی اور اس کے شوربے میں آ کے بیٹھ گئی۔ اب جیسے وہ مکھی اڑنے لگی، اب مکھی جب بیٹھی تو اس کے پاؤں پہ ایک ذرہ ذرہ ہوتا ہے شوربہ جو لگ جاتا ہے۔ اب یہ ایک انتہائی درجے کنجوس آدمی تھا، جب دیکھا کہ مکھی اڑنے لگی ہے اور اس کے پاؤں پہ میرا شوربہ لگا ہوا ہے اور میرا شوربہ چرا چرا کے یہاں سے لے جا رہی ہے، تو یہ کنجوس مکھی چوس جلدی سے مکھی کو پکڑا اور اس کو چوسنے لگا۔ اس نے کہا کہ نلائک تو میرا شوربہ یہاں سے اٹھا کے لے جا رہی ہے، تو اس کو چوسنے لگا۔ تو فرمایا کہ اسی وقت سے یہ مثل مشہور ہوگی کہ کنجوس مکھی چوس۔ تو ایسے ایک بخیل آدمی تھا، تو اس نے جب مولوی صاحب سے یہ سنا کہ ایک پہ 10 کا وعدہ ہے، 10 اشرفیاں اس نے تو بڑی محنت سے یعنی پیٹ کاٹ کر کے جمع کی، ناشتہ بھی نہیں کرتا تھا، تو اس نے یہ 10 اشرفیاں کسی مولوی صاحب یا کسی غریب طالب علم کو دے دی کہ مجھے 10 بجے اس کے بدلے میں ملیں گی۔ تو انتظار کرنے لگا۔ اب 10 پر 100 کب ملتی ہیں، اب انتظار میں ہے۔ 3 دن گزر گئے، جب 10 کا 100 تو کیا اس کو ایک بھی نہ ملا، تب اس کو غم ہونے لگا۔ غم شدت غم جب شدت غم ہوتی ہے تو اس وقت انسان کے جو ہیں ہوش و حواس بھی یعنی اڑ جاتے ہیں۔ اب اس کو اتنا زیادہ غم ہوا کہ اس کو پیٹ میں مڑول اٹھنے لگے، اب بار بار 10 آنے لگے۔ اب دیہاتی لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ وہ گاؤں میں جا کے کہیں کھیتوں میں جا کے وہ اپنا پیشاب پخانہ کرتے ہیں، تو یہ اس کو لگا جب بار بار جا رہا ہے لوٹا لے کے بھوشن لگے ہوئے ہیں، اب بیٹھا ہوا وہاں پہ، اور دیہاتیوں کی عادت ہوتی ہے کہ جب بیٹھو بھائی پخانے کے لیے تو فارغ نہیں بیٹھنا چاہیے، کوئی نہ کوئی کام کرتے رہنا چاہیے۔ تو اس نے پتھر لیا اور زمین کو جو ہے وہ کھوریجنے لگا، تو کھوریتے کچھ پیلا پیلا نظر آیا اس کو زمین میں۔ تب اس کو امید ہوئی کہ شاید وہ جو مولوی صاحب نے بات کہی تھی نا، شاید وہ اب ظاہر ہو رہی ہے، شاید وہ قبول ہو رہی ہے، اس سے اشرفی ملنے والی ہیں۔ اس کے بعد جب اس نے مزید کھودا تو پرانے زمانے میں کسی نے 100 اشرفیاں وہاں دفن کی ہوئی تھی، اس کو مل گئی۔ اب تو جناب وہ اشرفیاں اپنی جیب میں رکھ کر مولوی صاحب کی طرف ایسا بھاگا خوشی کے مارے کہ اس نے سنجا بھی نہیں کیا، اسی حالت میں بھاگا وہ۔ بھاگتا مولوی صاحب جو تھے وہ گاؤں میں جا کر آواز کہہ رہے تھے، تو جس گاؤں میں ان کا آواز ہو رہا تھا اس گاؤں میں جا کر مولوی صاحب کو پا لیا، اسے صبر نہ ہوا۔ اب مولوی صاحب بیان کر رہے ہیں تو درمیان واز کے ہی کھڑا ہو گیا کہ مولوی صاحب ایک بات بولنا چاہتا ہوں، آپ جب بیان کرتے ہیں تو آپ کا بیان نامکمل ہوتا ہے، جہاں آپ یہ کہتے ہیں کہ ایک پر 10 اشرفیاں ملیں گی وہاں ایک جملہ اور کہہ دیا کریں، مگر جب ایک پہ 10 ملیں گی لیکن مروڑے بھی غضب کے اٹھیں گے اور موشن بھی لگیں گے۔ یہ حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ اپنے بعد میں یہ قصہ لکھا ہوا ہے جو ہم نے ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے سنا۔ تو میرے دوستوں میں یہ کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں محبت بڑی چیز ہے، اللہ کو محبت والوں کی بڑی قدر ہوتی ہے، محبت والے جو ہوتے ہیں وہ بازی لے جاتے ہیں۔ سابق المفردون، مفردون کے حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر فرمائی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کا والہانہ ذکر کرتے ہیں، عشق کے ساتھ اللہ کو یاد کرتے ہیں، تو عشق بڑی قدر ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے محبت اپنے عشق عطا فرمائے۔ حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، یہ جو مدرسہ ہوتا ہے دارالعلوم ہوتے ہیں، اس کی حقیقت کیا ہے؟ دارالعلوم روح کے جلنے کا نام ہے، دارالعلوم دل کے تڑپنے کا نام ہے۔ آج ہمیں اللہ کی محبت کی قدر نہیں ہوتی۔ دیکھیں میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما فضل ابو بکر الناس بکثرت صیام ولا بکثرت صلاۃ ولا بکثرت روایہ، ولا فتوى ولا كلام ولكن بشيء وقر في صدره. اللہ اکبر. فرمایا کہ میرے صدیق کے جملہ انبیاء علیہ السلام کے صحابہ پر اور میرے صحابہ پر اور سارے عالم کے انسانوں پر فضیلت کس وجہ سے ہوئی ہے؟ ابو بکر کو ان کی کثرت روایات کی وجہ سے نہیں، عبادات زیادتی کی وجہ سے نہیں، نہ آپ نے اتنے فتوے دیے ہیں، بلکہ ان کے سینے میں ایک درد بھرا دل تھا، اللہ اور اللہ کی رسول کی محبت سے ان کا دل جلتا تھا ہر وقت، ہر وقت اپنے جان اور مال اللہ پر فدا کرنے کے لیے تیار رہتے تھے. اہل اللہ سے یہی درد حاصل کرنا چاہیے. اللہ والوں کی یہاں عبادت، زیادہ عبادت دوستو کام نہیں ہے، بنے گا. بعض لوگ وظیفے زیادہ پڑھتے ہیں، نفلی عبادات حج عمرہ کی بہت فکر کرتے ہیں، لیکن حضرت مولانا شاہ فضل الرحمان صاحب گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میاں، وظیفوں سے خدا نہیں ملتا، اس درد دل سے ملتا ہے کہ جان ہر وقت اللہ پر فدا رکھو. یہ نہیں کہ جہاں گناہ کا معاملہ آتا ہے وہاں تسبیح درجے اور نظر بر حسین، تسبیح پڑھتے پڑھتے جیب میں رکھ لی کہ بھائی تسبیح کی حالت میں عورتوں کو دیکھنا خلاف ادب ہے، لہذا پہلے تسبیح جیب میں رکھ کر پھر اطمینان سے دیکھ کر لا حول ولا قوت الا باللہ. اللہ ہم سب کی پناہ، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، پناہ میں رکھے. اللہ کے ساتھ دوستی کا دعویٰ اور اللہ کی نافرمانی ہیں، مرائی کے ساتھ ساتھ مکھی بھی نکل رہے ہیں، اللہ کی یاد بھی چل رہی ہے، گناہ بھی ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، میرے دوستو یہ کیسے معاملہ ہے یہ؟ اس لیے اگر اللہ کو دل میں لانا ہے اور ولی اللہ بننا ہے تو تقوی اختیار کریں. ہم یاد رکھیں، ہم آج بھی صدیقین کے درجے تک پہنچ سکتے ہیں، صرف نبوت کا دروازہ بند ہوا ہے، صدیقین کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اور صدیق شہداء سے افضل ہوتے ہیں، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. کیونکہ میرے شیخ فرماتے ہیں صدیقین ساری زندگی کار نبوت انجام دیتے ہیں، جبکہ شہید ہے وہ ایک دفعہ جان دے کر بس ختم، اپنی محبت ادا کر کے، مگر صدیقین زندہ رہتے ہوئے ہر وقت اللہ تعالی کے سرکاری کام میں لگے رہتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو آگے بڑھاتے رہتے ہیں. اس لیے صدیق کا درجہ شہداء اور صالحین سے بھی زیادہ ہے، جبھی تو مقدم فرمایا ہے. اب دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا فرمایا تھا، جنگ احد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خون نبوت دے کر حضرت ابوبکر صدیق سے نہ رہا گیا اور فرمانے لگے کہ آج میں کسی کافر کو نہیں چھوڑوں گا، یا تو آج صدیق شہادت کو قبول کرے گا یا سب کافروں کو مار کے چھوڑے گا. بس اپنے اس میں سے تلوار نکال لی اور کافروں کی طرف لپٹے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوڑے اور پکڑ لیا اور فرمایا کہ شم سیفک، اے ابو بکر اپنی تلوار کو میان میں رکھو، ولا تفجعنا بنفسك، اپنی جدائی سے اپنی شہادت سے مجھے غمگین نہ کرنا. اللہ اکبر، شہادت کی فکر مت کرو. فرمایا تم شہید ہو کر مجھے اپنی جدائی کا غم دینا چاہتے ہو، تلوار کو میان میں رکھو، اپنی جان سے مجھے جدا مت کرو. تو اس سے معلوم کیا ہوا کہ نبوت کی حیات صدیق کی حیات کے لیے مشتاق ہوتی ہے. اور ایک حدیث پاک میں آیا ہے کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب. سبحان اللہ، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ جب صدیق اکبر کا درجہ حضرت عمر سے زیادہ تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں نہیں فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو ابو بکر صدیق ہوتے؟ حضرت عمر کو کیوں نہیں فرمایا؟ اس حدیث پاک میں فرمایا ہے نا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، حالانکہ صدیق کا درجہ زیادہ تھا عمر سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیوں نہیں فرمایا کہ صدیق ہوتا؟ عمر کو کیوں فرمایا ہے جبکہ وہ خلیفہ دوم تھے؟ تو اس کا جواب عجیب دیا، سبحان اللہ. فرمایا کہ حضرت ابوبکر صدیق تو بعدی میں شامل ہی نہیں تھے، یعنی میرے بعد شامل ہی نہیں تھے، وہ تو ذات نبوت میں فنا ہو چکے تھے، وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ تھے ہی نہیں. جیسے کہ دودھ میں چینی گھل جائے تو چینی دودھ سے الگ نہیں ہو سکتی، اب چینی کو الگ بیان نہیں کر سکتے کہ یہ چینی ہے یہ دودھ ہے، کیونکہ اب چینی کی اپنی ذات دودھ میں گم ہو گئی ہے. تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فانی فی النبی ہو چکے تھے, اتنا اپنے آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عشق میں فنا کر چکے تھے, تو گویا کہ وہ بعد میں تھے ہی نہیں, وہ ایک ہی ہو چکے تھے, اس لیے آپ نے ان کو بعد ہی نہیں فرمایا. سبحان اللہ, کیا عجیب بات فرمائی ہے. میرے شیخ عبداللہ نے فرمایا کہ دیکھو غار حرا میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو گئے تھے. اس پر ایک شکایت پیدا ہوتا ہے کہ کہاں شان رسالت اور کہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام, کہاں سید الانبیاء اور سید الملائکہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا شان تھی, جبکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے خود فرماتے تھے کہ سدرۃ المنتہا سے آگے نہیں جا سکتا, میں جاؤں گا تو میرے پر جل جائیں گے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حوصلہ تھا, آپ کا مقام تھا, روحانیت تھی کہ آپ سدرۃ المنتہا سے بھی آگے جا سکتے تھے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام کو دیکھ کر کیوں بے ہوش ہو گئے, یعنی اپنے سے کم رتبے والے کو دیکھ کر کیوں بے ہوش ہو گئے تھے؟ تو اس کا جواب حضرت مولانا گنگوئی رحمتہ اللہ علیہ نے دیا ہے. عجیب دعا دیا دوستو, عجیب غریب دعا ہے, سن کر مست ہو جائیں گے. فرماتے تھے کہ دیکھو ایک حسین ہے جس نے کبھی اپنا حسن نہیں دیکھا, ایک دن اس کو آئینے میں اس کو ایک جو ہے وہ آئینہ مل گیا, تو اس آئینے میں اپنا ہی حسن دیکھ کر وہ بے ہوش ہو گیا. تو کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت کفار مکہ کے ساتھ رہتے تھے, تو جبرائیل علیہ السلام کے آئینہ ملکوتیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا حسن نبوت نظر آیا, کفار مکہ کے آئینے میں آپ کو اپنا حسن نظر نہیں آیا تھا. تو جب جبرائیل علیہ السلام کا صاف اور شفاف آئینہ ملکوتیت کو دیکھا تو اپنا ہی حسن دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو گئے. سبحان اللہ, کیسی پیاری دوستوں ہمارے بزرگوں نے یہ تعبیر فرمائی ہے اس کی. تو اللہ تعالیٰ نے صحبت کا اور اللہ والوں کے ساتھ رہنے کا کیا عجیب اللہ تعالیٰ نے معاملہ فرمایا, کہ آج سارے صحابہ کو اللہ تعالیٰ نے حکم فرما دیا کہ ہجرت کرو. اب ہجرت کیوں فرمائی اللہ تعالیٰ نے؟ اپنے پیغمبر اور صحابہ اکرام کو بیت اللہ اور زمزم کے پانی سے محروم کرنا بظاہر تو عجیب لگتا ہے, تو اللہ تعالیٰ نے ایک لاکھ کا ثواب چڑھا کر 50,000 کے ثواب والی جگہ پر کیوں بھیجا؟ بیت اللہ میں 1,00,000 کا ثواب ملتا ہے اور مسجد نبوی میں 50,000, تو 1,00,000 کا ثواب چھڑا کر 50,000 والی جگہ پہ کیوں بھیج دیا؟ ایسا بھیجا کہ فتح مکہ کے بعد بھی ان کو وہاں رہنے کی اجازت نہیں دی. اس میں کئی راز ہیں جو میرے شیخ رحمۃ اللہ نے عجیب راز بیان فرمائے, اس میں پورا ایک نظم بھی ہے طور کی. فرمایا کہ سنیے کہ ہجرت کے حکم سے اللہ تعالیٰ نے عالم اسلام کو یہ نعمت بخشی کہ وطن کوئی چیز نہیں ہے, تمہارا وطن وہی ہے جہاں ہم خوش ہوں. تمہارا وطن وہی ہے جہاں ہم خوش ہوں. وطن عاشقوں کا کہاں ہے؟ جہاں ان کا محبوب رہتا ہو. ایک معشوق نے اپنے عاشق سے پوچھا کہ اے میرے عاشق, پردیس میں تو نے ہزاروں شہر دیکھے. گفت معشوق بعاشق, اے فتح تو بغربت دیدائے بس شہر ہا, تجھے کون سا شہر سب سے اچھا لگا؟ تو نے ہزاروں شہر دیکھے. بس خدا می شہر جاں ہا خوش ترست, گفت آ شہر کے در ولے دل برست. اس نے جواب دیا کہ وہ شہر کہ جہاں میرا محبوب رہتا ہے, تو عاشقوں کا وہی شہر ہوتا ہے جہاں اس کا محبوب رہتا ہو. تو اللہ تعالیٰ نے ثابت کر دیا کہ وطن کوئی چیز نہیں ہے, جہاں ہمارا محبوب رہتا ہو بس وہی ہمارا وطن ہے. سنا ہے عاشقوں کا وہی ہے وطن, شہر محبوب ہوگا جہاں بھی کہیں. میرے شیخ فرماتے ہیں اپنے شعر میں, شہر محبوب ہوگا جہاں بھی کہیں, سنا ہے عاشقوں کا وہی ہے وطن. مولانا رومی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب اپنے شعر حضرت شمس الدین تبریزی رحمتہ اللہ علیہ کے شہر میں آئے اور اپنی اونٹنی سے فرماتے ہیں کہ نا پتی, اے میری اونٹنی, چر لے یہاں کے ہریالی اور یہاں کا گھاس چر لے, کیونکہ یہ تبریز شہر جو ہے بڑا ہی برکت والا شہر ہے, کیونکہ اس شہر میں میرا محبوب شیخ رہتا ہے. اللہ اکبر. فرماتے تھے جب حضرت شمس الدین تبریزی رحمتہ اللہ علیہ کہیں گم ہو گئے, کہیں چچرے گئے, حضرت مولانا رومی رحمتہ اللہ علیہ کو تلاش کرتے کرتے لوگوں سے پوچھتے گئے کہ میرے شیخ کو دیکھا, تو کسی نے کہا کہ آپ کا شیخ جو ہے وہ شام میں چلے گئے ہیں. تو ایک آہ کھینچی اور فرمانے لگے کہ آہ اس شام کے صبح کیسی ہوگی کہ جس شہر میں میرا شیخ رہتا ہے. اللہ اکبر. اللہ تعالی ہمیں اپنے اکابر کی سچی محبت عطا فرمائے. تو میں دوستو یہ اعراض میرے شیخ رحمت اللہ نے فرمایا ہے کہ ایک تو وطن کے جتنے بت تھے وہ سب توڑ ڈالے, سب ختم ہو گئے وطن کے بت. دوسری بات یہ فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رزاقیت کا اعتماد بحال کیا ہے کہ کیا کہاں تمہیں ہم پر بھروسہ نہیں ہے کہ اپنی دکان دیکھیں. کتنے صحابہ تھے ان کو دکانیں چھڑوا دی, چلا چلا کاروبار چھڑوا دیا ہیں, اور سب کو حکم دے دیا کہ جہاں میرا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جا رہا ہے کسی صحابہ کو وہاں ٹھہرنے کی اجازت نہیں ہے, تم سب کے سب ساتھ چلو. کتنا بڑا مجاہدہ, کتنی بڑی قربانی, کتنا بڑا فیصلہ تھا. لیکن دوستو عاشق جو ہے وہ اپنی ذات کو نہیں دیکھتا, وہ تو محبوب کے حکم کو دیکھتا ہے اور اپنے محبوب کے حکم کے ساتھ اپنی گردن بھی پیش کر دیتا ہے, چاہے جا کے دکان پیش کرنا یا اپنی کاروبار پیش کرنا, اپنی زمین پیش کرنا. تو ساری دکانیں چھڑوا دی, دکانیں اور کاروبار سب, رزق کے جتنے بھی دروازے تھے سب چھڑوا دیے اور فرمایا کہ جاؤ یہاں تو تم رزق کے دروازے چھوڑ رہے ہو, میرا نبی جہاں جا رہا ہے تجھے وہاں رزاق ملے گا. لہذا سب صحابہ وہاں چلنے لگے اور پھر ماشاءاللہ وہاں جا کے سب ماشاءاللہ کسی کو کوئی کمی محسوس نہیں ہوئی. اور تیسرا راز یہ فرمایا کہ غیر اللہ سے نظر ہٹا کر اللہ ہی پہ نظر ہوگی, عشق کی تکمیل ہوگی, محبت کی تکمیل ہوگی. اس لیے بزرگوں نے فرمایا کہ اپنے شیخ کے ساتھ ساتھ رہا کرو, کیونکہ کبھی کبھی سفر بھی کرو اس کے ساتھ. جب دونوں بے وطن ہوتے ہیں, بے گھر ہوتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہو جاتا ہے. دونوں بے وطن, صحابہ کرام بھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ چھوڑ رہے تھے تو مکہ مکرمہ پہ اور یعنی حرم کے اوپر نظر پڑی, آپ نے فرمایا کہ اے حرم, اے خانہ کعبہ اور اے مکہ مکرمہ, تجھ سے مجھے بہت محبت ہے تجھ سے, لیکن اگر میرے لوگ یہاں سے مجھے نہ نکالتے تو میں کبھی بھی تجھ کو چھوڑ کے نہ جاتا. ایسی محبت تھی آپ کو. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں سے ہجرت کروائی اور صحابہ کرام کو, دونوں بے گھر ہو گئے, تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت برستی ہے. معنی ہے بہت کیف ہے حب الوطنی میں, معنی کہ بہت کیف ہے حب الوطنی میں, میں ہو جاتی ہے تیز غریب الوطنی میں. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم سب کو اس پہ مکمل طور پہ عمل کرنے کی دوستوں توفیق عطا فرمائے. اور ایک بات فرمائی میرے شیخ رحمت اللہ علیہ نے کہ جب سب صحابہ کرام ہجرت کر کے چلے گئے وہاں مدینہ شریف, تو وہاں پہ جو انصار تھے انہوں نے کیسی جانساری کے ساتھ ان کا استقبال کیا اور کیسے جانساری کے ساتھ ان کو اپنا بھائی بنایا. علاقہ الگ ہے نا, سب کچھ الگ الگ ہے, لیکن اسلام کی برکت سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت کے فیضان سے ایسے مٹ کے دوسرے کے سامنے کہ گویا کے سگے بھائی بھی ایسے مٹتے نہیں ہیں. یہ سب کس کی وجہ سے؟ یہ اسلام کی وجہ سے, اللہ تعالیٰ کی محبت کی وجہ سے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ جس نے اللہ کے لیے محبت کی اور اللہ کے لیے بغض کیا فقد استکمل الایمان او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام, اس کا ایمان کامل ہو گیا. دوستو اللہ کے لیے محبت کریں جس سے بھی کریں, اللہ کے لیے بغض رکھیں جس سے بھی کریں. یاد رکھیں اللہ کے لیے محبت کرنی ہے جس سے بھی کرنی ہے, اپنی ذات کے لیے محبت نہیں اللہ کے لیے. اور اللہ والے جو ہوتے ہیں ظاہر بات ہے ان سے جو محبت کی جاتی ہے وہ اللہ کے لیے ہوتی ہے. جو محبت اللہ والوں سے کی جاتی ہے وہ اللہ تعالیٰ اپنے کھاتے میں لکھتے ہیں. جو شخص باپ کے بیٹے سے محبت کرتا ہے تو باپ اس کو اپنی محبت کے کھاتے میں لکھتا ہے, تو جو اللہ والوں سے محبت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی محبت کے کھاتے میں ہی لکھتے ہیں. تو جس سے محبت کریں اللہ کے لیے ہو, جس سے بغض ہو, نفرت ہو تو اپنی ذات کے لیے نفرت نہ ہو, صرف اللہ کے لیے ہو کہ اللہ تعالیٰ کا دشمن ہے, اللہ کی نافرمانی کرتا ہے, بے نمازی ہے. لیکن نفرت عمل سے ہو, عمل سے نفرت ہو, کرنے والے سے نفرت نہیں ہونی چاہیے. میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ عاصی سے نفرت نہیں ہو, معاصی سے نفرت ہو. گنہگار سے نفرت نہ ہو, گناہ سے نفرت ہو. گناہ سے نفرت کرنا تو یہ تو ایمان کی علامت ہے نا. نیکی ہمیں خوش کرتی ہے, برائی ہمیں یعنی برائی ہمیں جو ہے وہ غمگین کرتی ہے, تو یہ تو ایمان کی علامت ہے. جب انسان دوسرے کا برا عمل دیکھتا ہے اس کو تکلیف ہونی چاہیے کہ میرے اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے. میرے شیخ نے فرمایا ایک بزرگ تھے وہ جا رہے تھے تو کسی کو گناہ کی حالت میں دیکھ لیا, اتنا ان پہ صدمہ اس قدر غم ہوا ان کے اوپر کہ واپس گھر جب آئے تو بس بستر پہ لیٹ کے شدت غم کی وجہ سے کہ میرے اللہ کی نافرمانی ہو رہی تھی ان کے پیشاب میں خون آنے لگا. اللہ اکبر. میرے دوستوں کیا ان کو رابطہ ہے, ان روحوں کو کیا رابطہ ہے اپنے اللہ کے ساتھ کہ اللہ کی نافرمانی خود تو دور کی بات کسی کو دیکھ بھی لیتے ہیں اللہ کی نافرمانی کی حالت میں تو ان کے اوپر جیسے کوئی غم کا پہاڑ ٹوٹ جاتا ہے. اللہ اپنی رحمت سے ہم سب کو ایسا ایمان عطا فرمائے, اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اللہ کی ہر نافرمانی سے اللہ ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اور میرے دوستوں بھائیوں ہمارے مسلمان بھائیوں پہ جو سب جاگتے حالات جو فلسطین میں ہو رہے ہیں ان بھائیوں کے لیے خوب دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ان کے فرشتوں کے ذریعے سے مدد فرمائے. اللہ تعالیٰ جو وہاں یہود و نصارہ اور جو کفار ان پہ تشدد و ظلم کر رہے ہیں اللہ اپنی رحمت سے ان کی مدد فرمائے, ان کے جتنے بھی پلاننگ ہیں ان کو اللہ تعالیٰ ان کی ڈانٹ میں آگ لگا دے اور ان کے دلوں پہ خوف اور اپنا خوف اور ان پہ روب اللہ تعالیٰ ان پہ مسلط کر دے, ان کے قدموں کو اللہ تعالیٰ یعنی بالکل ہی اللہ تعالیٰ ان کو کمزور کر دے. اللہ تعالیٰ ان کے فرشتوں کے ذریعے سے مدد فرمائے. اور ہم تو بس دعا کم سے کم دعا تو کر سکتے ہیں نا. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو جو مسلمان حکمران ہیں ان کو اللہ تعالیٰ ان کے دل میں جذبہ ڈال دے اس چیز کا کہ ایک مسلمان ہمارے مسلمان بھائی جو ہیں وہ کس حالت میں ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو ہمت دے طاقت دے ان کے دل میں یہ فکر پیدا فرمائے دے کہ ان کی مدد کریں, اور ہم کم سے کم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ ان کے لیے دعا کریں. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے جو بھی ان کے اوپر مسائل و پریشانی آئی ہیں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ان کو استقامت عطا فرمائے, دین پہ جمے رہیں, ان کی شہادتوں کو قبول فرمائے, اللہ ان کی مدد فرمائے. صلی اللہ علی النبی الامی ورحمتک یا رحم الراحمین.